न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे ये हुक्मे मुबीन हमको रब से मिला है चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को चलो पूछ ले को किस में रब की रजा है रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज की जाती है कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ए लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत इसकी दहशतों और घबराहट और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदी चल के नाजीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से हम बहुत सारे मसाइल सीखने में कामयाब हो जाते हैं। आप तवज्जो से इसको देखें, अल्लाह तौफीक दे तो इसके अहम मदनी फूल तहरीर भी फरमाए। इंशाअल्लाह इल्म दीन का खजाना आपके हाथ आएगा। आपकी कॉल्स SMS शामिल सिलसिला की जाती है, आइए आपकी कॉल्स लेते हैं।
मोहम्मद शमून रजा तारीख आदपुरा मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरी गुजारिश ये है कि जनाजा पढ़ते हुए 3 सूरतें देखी जाती हैं। कुछ लोग तो जूते पहनकर पढ़ते हैं, कुछ जूते उतारकर उसके ऊपर पैर रख लेते हैं, कुछ जूते को एक तरफ करके जमीन पर पैर रख लेते हैं। सही तरीन सूरत हाल क्या है, ये वजाहत फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। देखें, अगर तो जमीन पाक है और जूते उतार कर उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ी तो इसमें तो असलन कोई हर्ज नहीं है,
ठीक है,
पढ़ी जा सकती है। इसी तरह जमीन पाक है, जूते भी पाक है, और यानी उसका तला नापाक नहीं है जूते का, और उसको पहन के बंदे ने नमाज पढ़ी तो इस सूरत में भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज उसकी बिला कराहत हो जाएगी। और जो सबसे बेहतर और एहतियात वाली सूरत है वो ये है कि जमीन के ऊपर चप्पल रखें और उसके ऊपर खड़े हो जाएं। इसमें ये होगा कि अगर तला जो है वो नापाक है या जमीन नापाक है तो इसकी नमाज में कोई हर्ज नहीं आएगा। अगर उसने जूते पहन के नमाज पढ़ी और तला उसका नापाक था या जो जमीन है वो नापाक थी तो इस सूरत में उसकी जो भी सूरतें होंगी, जैसे भी नापाकी होगी उसके हिसाब से उसका हुक्म होगा कि बास सूरतों में होगी नहीं, बास सूरतों में जो है वो मकरूह तहरीमी होगी। तो इसलिए बेहतर यह है तरीकेकार कि अगर उसको इस बात का अंदेशा है कि जमीन नापाक होगी, वैसे तो इसमें वसवसों के अंदर पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जमीन पर कोई नजासत नहीं है तो उसकी पाक ही का हुक्म होगा, उतार के उस जमीन के ऊपर भी खड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतर जो सूरत हाल लिखी गई है वो यही है कि जूते जो है उसके ऊपर बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़े।
मदी चल के नाजी, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका जूतों के साथ जो होता है, मुफ्ती साहब ने इसकी 3 सूरतें बयान की और इसका तरीका भी बयान किया गया। अगर मजीद मालूमात चाहते हैं तो नमाज के अहकाम के अंदर बाकायदे इसका पूरा एक रिसाला मौजूद है कि नमाज जनाजा में शिरकत के क्या फजाइल हैं, फिर मैयत को कंधा देने का क्या तरीका है, इसी तरह कब्र में उतारने का क्या तरीका है, और भी इस हवाले से अहम मालूमात इस रिसाले में मौजूद है। जी अगली कॉल लेंगे हम।
मेरा सवाल यह है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरे पास 10,000 दिरहम था, तो वो 10,000 दिरहम तो यानी कि मेरे से यानी कि लगा दिया मैंने, मेरे पास तकरीबन 1 साल रहा वो 10,000 दिरहम। अभी यानी कि उसकी ज़कात जो मैंने देनी है अभी तो मेरे पास नहीं है, खत्म हो गए हैं पैसे, तो मैंने ज़कात नहीं दी। अभी मैं ज़कात वो दूंगा तो क्या वो 10,000 दिरहम के हिसाब से या पाकिस्तानी पैसे जितने बनते थे उस हिसाब से, यानी कि किस हिसाब से मैं अभी ज़कात दूंगा कि वो मुझे नहीं देनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी वो?
जी अनस भाई, सिलसिले मरहबा कहते हैं, इरशाद फरमाएं।
इस मसले में ये हुक्म है कि ज़कात इसके ऊपर नाजिल थी
और जब ज़कात नहीं दी तो ये गुनहगार हुआ, जिससे तौबा करना भी लाजिम है, और अब जितनी जल्दी हो सके زکوٰۃ ادا کی جائے. اب ادا کرنے کا کیا طریقہ ہو گیا اور قیمت کا کیا اعتبار ہوگا؟ تو اگر تو اسی درہم ہی سے زکوٰۃ دینی ہے تو جتنا اس کا 2.5% بنتا ہے وہ نکال دے، اتنے درہم نکال دیے جائیں. اور اگر پاکستانی روپوں میں اس کی زکوٰۃ دینی ہے تو 10,000 درہم کا جو اس وقت ریٹ تھا جب ان کے پاس یہ زکوٰۃ کی رقم تھی، تو جتنا ان کا ریٹ بنتا ہے اس کو لے کر اتنے پیسوں کی 2.5% زکوٰۃ نکال دے. یعنی بالفرض اگر 1,00,000 روپیہ بنتا تھا تو 2,500 آ جائے گا، 2,00,000 بنتا تھا تو 5,000 اس کی زکوٰۃ پاکستانی روپوں میں دی جا سکتی ہے. توبہ بھی کرنی ان کے اوپر لازم ہے.
جی مدی سر، کے ناظرین زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا. اگلی کال لیں گے.
محمد مشتاق اتاری بہاول پور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور، یہ موبائل پر ایک نا ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک مولانا صاحب بیٹھے اور کچھ اور افراد بھی ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا. اس مولانا نے یہ جواب دیا کہ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے معاذ اللہ. تو اب اس نے مختلف کتابوں سے، بخاری شریف سے اور مختلف کتابوں سے اس کے حوالے بھی دیے اور مثال دی کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا، اور پینٹ ہو تو اس میں کرنا یہ سنت ہے کھڑے ہو کر. اس طرح اس نے جوابات دیے ہیں. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
جی مفتی صاحب، بڑی عجیب بات، کیا فرمائیں؟
استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اس کو سنت کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ من حدثکم کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبول قائما فلا تصدقوه. یعنی جو تمہیں یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں کرتے تھے. اسی طرح اور احادیث طیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تبل قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو. ایک حدیث صحیح کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں یہ جفا میں سے ہیں، بے وفائی میں سے ہیں، سختی میں سے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ جو عادت مبارکہ تھی، چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو، وہ یہی تھی کہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، دور جایا کرتے تھے، پردے میں یہ معاملہ فرمایا کرتے تھے. صرف اور صرف ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا، اور وہ بھی اس کے بھی علماء نے کئی جوابات ارشاد فرمائے کہ وہ ہوا کیوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کا فیصلہ فرما رہے تھے، ان کے درمیان تشریف فرما تھے، وہ طویل ہو گئی مجلس، تو پھر آپ پیشاب کے لیے جو ایک ڈھیری تھی کوڑے کی اس کے پاس آئے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ پیشاب فرمایا. اور اس میں بھی وجہ اس کی علماء نے یہ بیان کی کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر کھڑے ہو کر بیٹھنا یہ مشکل تھا. اور اس کے جوابات علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ منسوخ ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کہ کبھی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو اس صورت میں اس کی صورت بن جائے گی کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ پیشاب کر سکے گا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا. جس نے یہ بولا کہ یہ سنت ہے، بہت بڑی اس نے جرات کی ہے. پہلی بات تو اس کو سنت تو کہہ نہیں سکتے کہ سنت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ کئی مرتبہ ہونا چاہیے، پھر اس کو سنت کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بیان جواز کے لیے، بیان جواز ہی نہیں، کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیشہ ایک طریقے کار رہا کہ آپ اس طرح کیا کرتے تھے، لیکن بسا اوقات آپ اس کے برخلاف کوئی کام کر کے ہی بتاتے تھے کہ اس طرح بھی عذر ہو یا اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو یوں ہو سکتا ہے. تو صرف ایک دفعہ بیان جواز کے لیے اس طرح کیا، باقی پھر اس کے بعد بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بنا فرما دیا کہ لا تبل قائمن، کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب یہ نہ کرو. علماء نے، محدثین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام فرمائے اور دوسری طرف آپ کسی چیز کا حکم فرمائے اور بظاہر ہمیں دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر عمل کریں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں کرنا. اور دوسری طرف صرف ایک مرتبہ کا فعل یہ لازم آیا کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، تو ہمیں عمل کرنے کا جو حکم ہے وہ قولی حدیث کے اوپر حکم ہے. کبھی ایسا عذر پیش آ گیا کسی مقام پہ بندہ ایسا پھنس گیا کہ وہاں پر اگر پیشاب کرتا ہے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا ممکن نہیں ہے اور شدت ہے پیشاب کی تو وہاں مجبوری میں اگر کسی نے کیا تو پھر اس کے جواز کی صورت ہوتی ہے، ورنہ جو طریقہ کار ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو اس کو سنت کہنا، ایسے کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطابق تو ایسا شخص جھوٹ بولنے والا ہے، اس کی تصدیق ہی ہم نے کبھی نہیں کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کے کبھی پیشاب نہیں کرنا، تو ہمیشہ بیٹھ کر آپ کا یہ معمول رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بالکل غلط بات بیان کی گئی ہے جس نے بھی بیان کی ہے۔
سر یہاں پر مزید کیا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ لوگ ویسے عمل سے دور ہیں، اس طرح کی مطلب اس کا کلپ بنانا، اس کو وائرل کرنا، عوام کے اندر، لوگوں کے اندر بے چینی؟
دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے نا وہ ایک تو مغرب سے متاثر بہت ہوتے ہیں اور ان کی ثقافت اور ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو وہ بیک ورڈ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ دقیانوسی ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنی ثقافت کو جو ہے اجاگر کرنا چاہیے۔ اسلام نے حیا کا درس دیا ہے، کتنا بھونڈا منظر ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے پیشاب کر رہا ہے، عجیب محسوس ہوتا ہے۔ تو پردے کا حکم دیا گیا ہمارے یہاں پر، اور اس انداز میں یہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس سے بندے کی حاجت بھی پوری ہو اور حیا کے تقاضے بھی پورے ہو جائے۔ تو اس میں لوگوں کے دین سے دور ہونے کی بات کیا ہے، جو ایک اچھی چیز ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ کپڑوں پہ آ کے لگیں گے، جسم پر آ کے لگیں گے، تو یہ تو ایک بہت بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ جسم کو ناپاک کرنا ہے، کپڑوں کو ناپاک کرنا، یہ کون سی اچھی بات ہو جائے؟ اپنے آپ کو ستھرا رکھنا، پاک رکھنا، یہ تو ہر ایک کو مطلوب ہوتا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ستھرا رہے، پاک رہے، پاکیزہ رہے، تو وہ اسی طرح حاصل ہوگا جو اسلامی طریقے کار ہے۔
اچھا، جیسے ہمارے آقا ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر گئے، قبر سے گزر ہوا، تو وہاں پر جو عذاب ہو رہا تھا اس کا ایک سبب یہ بتایا کہ جی چھینٹے پیشاب کی، یہ نہیں بچتا تھا، کھڑے ہو کر کرنے میں، تو آپ بتائیں کس طرح وہ بچے گا؟
اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے فتاوی رضویہ کی چوتھی جلد میں اس حدیث کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس میں یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ جو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم ہے وہ اسی وجہ سے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں ایک تو یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا اس کے اندر مشکل ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، فَإِنَّ عَامَّتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، اس لیے کہ عام طور پہ جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
مزید چل کے ناظرین، الحمدللہ مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں تفصیلی جواب عطا فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرماتے تھے، اس کا تفصیلی جواب دیا گیا۔ اور ظاہر ہے اگر عقل سے بھی اس بات کو غور کیا جائے، عقلاً بھی یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، تو لہذا اس کو سنت کہنا یہ بہت بڑی جرات ہے، اس پر کلام کیا گیا۔ جی اگلی کال لیں گے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اکثر جو خواب میں وہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عذاب ہو رہے ہیں انہیں، تو ان سے بجا دریافت کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کفر پر مرے اس وجہ سے، تو عرض یہ تھی کہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے؟ کیا خواب کے اعتبار سے انہیں کافر کہا جا سکتا ہے؟
کیا فرماتے
ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اصل میں اول تو پہلی بات تو ان کی یہ غلط ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے، اکثر تو کوئی نہیں دیکھا جاتا اس طرح، شاذ و نادر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہو گیا، اور دوسرا پھر اکثر دیکھا بھی جائے تو یوں کہنا کہ کفر پہ مرے تھے یہ بھی عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں کہہ بھی دیتا ہے کہ میرا نعوذ باللہ کفر پر خاتمہ ہوا ہے، تو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل اعتبار اس کی دنیاوی زندگی کے معاملات ہی کا ہے کہ دنیا کے اندر اس کے اوپر حکم کیا تھا، اس نے مسلمانوں والی زندگی گزاری ہے، مسلمان تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہونے ہی کا حکم ہوگا، اس کے لیے دعائیں مغفرت وغیرہ سب کی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے اگر حالت نزا کے اندر کلمہ کفر نکل جائے، یعنی اس پر نزا کی کیفیت طاری ہے، اور اس کیفیت میں اس کے منہ سے ایسا کریمہ نکلتا ہے کہ جو کفر والا ہے، تو بھی اس صورت میں اس کے ایمان ہی کا حکم ہوگا، اس لیے کہ نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی شدت کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ حواس کھو بیٹھا ہو، عقل کھو بیٹھا ہو، اور اس وجہ سے اس کے منہ سے یہ کریمہ نکلا ہو، تو اس کے اوپر حکم جو ہے وہ ایمان ہی کا ہوگا، وہ مسلمان ہی ہوگا۔ لہذا یہ بات درست نہیں ہے کہ خواب میں کسی کو دیکھا تو اس نے بتایا کہ میرا نعوذ باللہ کفر پر خاتمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں یہ اعتقاد تو ہرگز نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہے، اس کے وہ مسلمان ہی ہے، اور اس کے لیے اسحال ثواب، دعائے مغفرت وغیرہ سب کی جا سکتی ہے۔
مدی چل کے ناظرین آپ کے ایسے میں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، شادی جب بارات آتی ہے تو اس میں ڈانس وغیرہ بھی کیا جاتا ہے اور فائرنگ بھی ہوتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو خوشی کا موقع ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیں، خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی دی ہے، تو خوشی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ یعنی نعمت ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے، یعنی میں آپ کے اوپر ایسا احسان کروں اور آپ وہ کام کریں کہ جو مجھے ناراض کرنے والا ہو، تو یہ کہاں کی دانائی اور عقل مندی ہے؟ اگر خوشی کا موقع ہے تو پھر آپ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ تو بہرحال یہ تو فضول بات ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو اس موقع پر کوئی ناجائز کام کرنے کی اجازت مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ خوشی کے موقع پر بھی ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خوشی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب نہیں بن سکتی۔ ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو خاندان ہوتے ہیں، جو گھرانے ہوتے ہیں، وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ جو شادی ہوتی ہے وہ خانہ آبادی کی جگہ خانہ بربادی بنی ہوتی ہے۔ تو ہرگز اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے، جو ناجائز و حرام کام اس کے اندر کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ڈانس کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ بالکل بےہدا جو رسم و رواج ہوتی ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے اس میں، اور وہ بہت ساری وہ ہوتی ہیں کہ جو ناجائز و حرام ہوتی ہیں، تو وہ ناجائز و حرام۔ پھر اس کے بعد یہ فائرنگ جو کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ اجازت ملتی کیسے ہے، لوگ کرتے کیسے ہیں۔ یعنی بعض اوقات بارہ بارہ بجے، ایک ایک بجے، ڈیڑھ ڈیڑھ، دو دو، تین تین بجے جو ہے وہ اچانک فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہی کہ وہ شادی کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی خوشی ہے، اول تو خوشی میں اس طرح کی اجازت نہیں، اور خوشی ہے تو پھر آپ کی خوشی ہے، یہ پورے محلے والوں کی خوشی تھوڑی ہے، پورے علاقے والوں کی خوشی تھوڑی ہے، گھروں کے اندر جو بچے بیمار بوڑھے بیٹھے ہوئے ان کے لیے خوشی تھوڑی ہے۔ آپ اتنی فائرنگ کر رہے ہیں کہ سونے والا جو ہے وہ بےچارہ جو سو رہا ہے وہ جاگ جاتا ہے، جو سونے کی تیاری کر رہا ہے وہ سو سکتا ہی نہیں ہے، ایک دہشت اور خوف آپ پیدا کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ کہاں کی خوشی ہے؟ پہلی بات تو اس طرح کی خوشی میں اس طرح کے معاملات کرنے کی شرعاً اجازت نہیں، اور غالباً یہ قانوناً بھی ناجائز ہی ہونا چاہیے، قانوناً بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک الگ بات ہے کہ اس پہ پکڑ دکڑ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو فائرنگ ہوتی ہے، بہت دفعہ اس طرح کے جو ہے وہ اطلاعات ملتی ہیں کہ کبھی کسی کو گولی لگ گئی، کبھی کسی کو گولی لگ گئی، اور بعض اوقات تو دولہے ہی کو گولی لگ جاتی ہے، تو وہ جو اچھی بڑی خوشی ہوتی ہے نا، پھر وہ غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بیوقوفیاں، اس طرح کی ناداریاں یہ نہیں کرنی چاہیے۔
مدی چل کے ناظرین، ظاہر ابھی بتایا کہ بہت پیاری بات مفتی صاحب نے شاید فرمائی، اگر آپ نے توجہ سے سنی ہو، کہ جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، نہ کہ نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو ہماری یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ شادی جسے خانہ آبادی کی دعا دی جائے، لیکن وہ خانہ بربادی بعض صورتوں میں بن جاتی ہے، اور سبب یہی گناہ والے معاملات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بچا جائے، جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، نہ کہ نافرمانی کی جائے۔ جی اگلی کال۔
ہم نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم نا شوق سے دو سوٹ لے کے آئے تھے 1000 روپے کے، تو وہ غلطی سے 3 آ گئے ہیں، تو اس کا ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
جی انس بھائی، کیا ارشاد فرمائیں؟
جی اس صورت میں تو لازم ہے کہ وہ ایک سوٹ جو زیادہ آ گیا ہے اس کو واپس اسی دکان پر جا کر دے کر آئے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلے اس نے ہو سکتا اپنی خوشی سے دے دیا ہو، اس وہم میں یا اس گمان میں وہ نہیں رکھ سکتے۔ 2 کے پیسے دیے ہیں تو 2 سے زیادہ ان کا لے آنا ظاہری بات ہے کہ غلطی سے ہے، دکاندار بھول گیا، یہ بھی غلطی سے لے آئے ہیں، تو اب اس کا ازالہ یہی ہے کہ فوراً ایک سوٹ اس کو جا کر واپس کر دے۔
اچھا انس بھائی، آپ سے ایک ایس ایم ایس کا جواب لیں گے، مرکز الاولیہ لاہور سے ہی ہے۔ احمد رضا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دکان کے اندر والد اور ان کا بیٹا، یہ دونوں ظاہر کام کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو والد صاحب خود چلے جاتے ہیں، مجھے دکان پہ چھوڑ دیتے ہیں، میں بعد میں نماز پڑھتا ہوں، تو شرن ایسا کرنا کیسا؟
ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، جماعت جو ہے وہ دونوں کے اوپر لازم ہے۔ تو اگر ایک جگہ میں ایک نے پڑھ لی ہے تو دوسرے کی اگر رہ جائے تو یوں تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں پڑھیں، یا یوں کر لیں کہ ایک مسجد میں اگر قریب مختلف ٹائم ہے، وہاں پہلے ہو رہی ہے تو پہلے والد صاحب پڑھ رہے ہیں، دوسری جگہ جو ہے وہ بیٹا پڑھ رہے۔ اور اگر ایسی صورت حال ہے کہ دکان بند کر کی جا سکتی ہے بآسانی، تو پھر دکان بند کر کر ہی دونوں جا کر نماز پڑھیں، یوں نہ کرے کہ ایک پڑھ لے دوسرے کی جماعت چھوڑ دی جائے، یہ اس طرح کرنا شرن جائز نہیں ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں ٹیلرنگ کام کرتا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ منگل کے روز جو کٹنگ کرنے کی ممانعت ہے، مطلب منع ہے، تو منگل کے روز مطلب پیر کی مغرب کے بعد سے وہ کٹنگ بند کرنا پڑے گا اور پھر شروع منگل مغرب کے بعد کر سکتے ہیں؟ اس کی ذرا مجھے وضاحت فرما دے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ایمرجنسی ہو اور کٹنگ کرنا پڑے منگل کے روز تو کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
کام تو روز ہی ہوتا ہے حضور، منگل کے دن میں بھی ہوگا.
جی اصل میں اس میں یہ ہے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا کہ منگل کے دن جو کپڑا کاٹا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ جل جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو ایک آپ کا کشف، آپ کا ایک تجربہ اور جو نور سے آپ نے دیکھا،
صحیح،
وہ آپ نے بیان فرمایا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک مشورتاً ارشاد فرمایا،
صحیح،
اور ایک رہنمائی کی، خیر خواہی کی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس میں یہ نہیں کہ اس طرح کرنے کی بنیاد پر کوئی گناہ ہو جائے گا. تو لہذا جو شرعی حکم ہے وہ تو یہی کہ اگر کسی نے اس دن کاٹا تو کوئی ناجائز و حرام کام نہیں کیا. احتیاط برتنی چاہیے کہ منگل کا جو دن ہے اس میں یہ کام نہ کریں، اور دن جو ہے اس کی انتہا مغرب تک ہو جاتی ہے، اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں اس کے اندر، تو ٹھیک ہے مغرب کے بعد تو یہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور کاٹ بھی دیا منگل کے دن تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس طرح کر سکتے.
صحیح. جی اگلی کال.
محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ سنا ہے کہ نابالغ سے کوئی بھی کام نہیں لینا چاہیے، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ کون کون نابالغ سے کام لے سکتا ہے، کون کون نہیں لے سکتا.
جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں نابالغ سے کوئی اجنبی شخص کوئی کام نہیں لے سکتا، البتہ جو استاد ہو یا والدین ہو تو وہ تھوڑا بہت ایسا کام لے سکتے ہیں. استاد ایسا کام کہ یہ پانی پکڑ لو سامنے کولر سے، یا یہ تھوڑا سا کوئی بازار سے سودا لا دو، اتنا تو کر سکتے ہیں. البتہ کوئی مشقت والا کام ہو تو یہ بغیر اس کے والدین کی یا اس کا جو وصی ہوتا ہے اس کی اجازت سے ایسا نہیں کر سکتے. البتہ اگر ان کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہو تو تھوڑا مشقت والا کام بھی نابالغ سے لے سکتے ہیں، جبکہ اس میں نابالغ کے لیے ضرر نہ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ نابالغ کو اتنی دور کسی کام کے لیے بھیج دیا کہ ہو سکتا ہے وہ راستہ ہی بھول جائے، وہ گم ہو جائے، یا کوئی اور اس کو راستے میں کوئی چوٹ لگنے کا یا ٹریفک کے حادثے میں اس کے شکار ہونے کا اس کو کوئی مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر منع کیا جائے گا. ورنہ اگر عام طور پر تھوڑا بہت استاد لے لے تو اس میں اجازت ہے، والدین لے لیں، چچا ماموں لے لیں، تھوڑا بہت اس کی اجازت نکل جائے گی. اور اس کے علاوہ کوئی اجنبی شخص ہے تو اس کے لیے تو ہر صورت اسے ہر صورت بچنا ہی بہتر ہے.
اچھا مفتی صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جیسے ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کام کاج دنیاوی سکھانے کے لیے بھی لگا دیتے ہیں، تو ادارے نابالغ ہوتے ہیں، تو اس میں اب کام سیکھنے کے لگایا؟
یہ تو بالکل بچے کی پر اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہوتا ہے، ہنر سکھانے کے لیے پہلے بٹھایا جاتا تھا.
جی.
اس کے تو کتابوں کے اندر جزیات موجود ہیں.
صحیح.
کہ وہ باقاعدہ اس سے کام لے سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جس سے بچے کو ضرر و تکلیف نہ پہنچے. یعنی ایسا کام لے سکتے ہیں کہ جو بچے کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے والدین کو گرا نہ گزرے.
صحیح.
تو ایسا کام اگر کوئی دوسرا لیتا ہے تو معمولی سا کام ہے، وہ لینے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح جو ہنر سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہنر اس کو دم تو نہیں کرے گا.
صحیح.
کہ اس کو ہنر خود بخود آ جائے، اس کو کچھ نہ کچھ تو سکھانے کے لیے کام کروانا ہی پڑے گا، تو وہ کروانے میں حرج نہیں ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
میرے دو سوال ہیں کہ دو لنڈے کے کپڑے ہیں، اکثر وہ لوگ خرید لیتے ہیں تو بغیر دھوئے اگر نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ بیڈ جو ہے مثلا چارپائی یا بیڈ، اس کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی بیڈ خالی ہے، اس پر کوئی نہیں لیٹا یا بیٹھا ہوا کوئی نہیں ہے، تو اس کے اوپر اس کے سامنے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟
جی استعمال شدہ کپڑے مل رہے ہوتے ہیں، سستے مل جاتے ہیں اس طرح کے کپڑے.
ہاں دیکھیں اس میں جو لنڈے کے کپڑے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر کفار کے ممالک سے عام طور پر ہمارے یہاں آتے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کو دھو لیا جائے.
صحیح.
لیکن جب تک کسی چیز کے نجس ہونے کا ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا.
صحیح.
اگر کسی نے ویسے ہی اس کو پہن کے نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی, اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لے, دھو کر پھر اس کو استعمال کرے.
صحیح.
اور دوسری بات یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو ہے وہ چارپائی پر کوئی موجود نہیں ہے تو اس کے سامنے پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, بیڈ پر کوئی نہیں ہے تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر سامنے کوئی موجود ہی نہیں تو پڑھنے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر سامنے کوئی موجود ہے تو اس میں بچنا بہتر ہوتا ہے, چاہے اس نے چہرہ اس طرف کیا ہو چاہے اس نے اس طرف کیا ہو. اس کے چہرے کے سامنے نماز پڑھیں گے تو یہ تو مکروہ تحریم ہی ہوگا, اور اگر اس کا چہرہ اس طرف نہیں ہے اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے تو بھی علماء نے اس سے منع فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے, لیٹتے ہوئے وہ اپنے چہرے کو اس طرف کر لے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کی وجہ سے اس کی نماز کے اندر خلل واقع ہو جائے, تو اس میں گریز کرنا چاہیے کہ اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس کے سامنے نماز نہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیات میں سے تھا کہ ازواج مطہرات سامنے ہوں تو حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. دیگر امتی ہیں ان کو اس سے بچنا ہوگا کہ سامنے کوئی لیٹا ہو تو اس کے سامنے نماز نہ پڑھے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن جب کوئی موجود ہی نہیں ہے, صرف چارپائی رکھی ہوئی ہے, صرف بیڈ رکھا ہوا ہے, تو پھر اس کے سامنے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز پڑھی جا سکتی ہے.
مفتی حسن صاحب سے یہ ایس ایم ایس والے ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کے لیے کہ سات ہڈیوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے, اب کسی عذر کی وجہ سے گھٹنے میں تکلیف ہے, زخم ہے, اب سات ہڈیوں پر سجدہ نہیں ہو رہا تو اب کیا ہوگا؟
دیکھیں اس کی مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ سات ہڈیوں سے مراد کیا ہے.
صحیح.
مراد سے کہ ان میں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فرض و واجب کے درجے میں ہیں یا بعض واجب ہیں بعض فرض ہیں.
صحیح.
اور بہرحال عذر ہے تو عذر کی صورت میں تو ویسے ہی معافی موجود ہے کہ گھٹنا مثال کے طور پہ زخم رکھے گا تو خون جاری ہو جائے گا.
صحیح.
تو اب اگر اس کے نیچے کوئی چیز رکھ لیتا ہے یا تھوڑا سا وہ اس طرح اوپر رکھتا ہے گھٹنا کہ زمین سے ٹکے نا, اور ایک گھٹنے کے ذریعے وہ سجدہ بآسانی کر پا رہا ہے, دوسرا گھٹنا اس نے تھوڑا سا اٹھا کے رکھا ہوا ہے, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اب یہ ایک گھٹنے کو اٹھائے گا کیسے, یہ تھوڑا مشکل امر ہے کہ سجدہ جو وہ کرے گا تو اب ظاہر سی بات ہے گھٹنے رکھے بغیر تو بہت مشکل ہے کہ سجدہ ہو پائے.
صحیح.
تو اب اگر ایسی صورت ہے کہ گھٹنا رکھنے کی وجہ سے یا تو بہت زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں.
صحیح.
یا اگر گھٹنا رکھتا ہے تو خون جاری ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں تو پھر یہ معذور ہو جائے گا اور اس کو اجازت ہوگی کہ اس پر سجدہ ساقط ہو جائے گا. سجدہ ساقط ہو گیا تو پھر اس پہ قیام ساقط ہو جائے گا, بیٹھ کے نماز ادا کرے پوری.
جی اگلی کال.
سر جی میں جو عصر اور ظہر اور عشاء کی نماز جو ہے جو پہلے دو رکعتوں میں تو الحمد شریف کے بعد کوئی نہ کوئی صورت پڑھی جاتی ہے, دوسری جو پچھلی دو رکعتیں ہیں اس میں اکیلی الحمد شریف پڑھ کے رکوع جاتے ہیں, اس میں صورت کیوں نہیں پڑھی جاتی, اس کا معلوم کرنا چاہتا ہوں.
یعنی انہوں نے مختلف بیان کی, سنتیں اور فرض بھی بیان کیا.
جی جی.
تو دیکھیں جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ جو فرض کی آخری دو رکعتیں ہیں.
جی جی.
یا فرض کی آخری مغرب کی ایک رکعت ہے, اس میں حکم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر وہ صورت نہیں ملاتا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. باقی اس کے علاوہ تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے وہ صورت ملانا ضروری ہے. یعنی اکیلا پڑھ رہا ہے بندہ, سنتیں پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, تو ہر رکعت کے ساتھ اس نے صورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ. اسی طرح جب وہ وتر پڑھ رہا ہے تو وتر میں بھی ہر رکعت کے ساتھ اس نے صورت ملانی ہے. امام جو نماز پڑھا رہا ہے فرض, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دو رکعتوں کے اندر تو سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت بھی ملائے گا, اور آخری دو رکعتوں کے اندر وہ سورہ فاتحہ صرف پڑھے گا. اور اگر کسی کی کوئی اپنی اکیلی نماز پڑھ رہا ہے, یعنی اس کی جماعت نکل گئی مثال کے طور پر, اور وہ فرض تنہا پڑھ رہا ہے, تو پھر تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ صورت کوئی ملائے. اب رہا یہ کہ امام نہیں ملائے گا.
صحیح.
یہ تو ملا سکتا, اکیلا جو پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا, کیونکہ امام کے پیچھے تو تلاوت کرنی ہی نہیں ہے.
صحیح.
جو امام پڑھا رہا ہے اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہاں چونکہ اجازت موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری نہیں, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے آثار جو ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں کہ وہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ تسبیحات بھی پڑھتے تھے.
صحیح.
اسے پتا چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی آخری جو دو رکعتیں ہیں اس میں لازم نہیں ہے, سورت ملانا بھی لازم نہیں ہے. ہاں بہتر یہی ہے کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا سورہ فاتحہ تسبیحات پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز یہ ہو جائے گی فرض کی آخری دو رکعتوں کے اندر اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو. لیکن امام جو ہے امام کو حکم اس بات کا دیا گیا کہ چونکہ اس نے جب نماز پڑھانی ہوتی ہے تو فلیخفف وہ تخفیف کرے گا, حدیث پاک میں حکم دیا گیا. اب جب آخری دو رکعتوں کے اندر اس کے بعد اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ اس نے صورت نہیں ملانی تو پھر جو مقتدیوں کے لیے آسان صورت ہو اس کو اختیار کرے. اور آسان صورت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آخری دو رکعتیں جو فرض کی ہیں ان کے اندر صورت نہ ملائے, تو اس صورت میں وہ نہیں ملائے گا. اور مقتدیوں پہ گرا گزرتا ہے, بھاری گزرتا ہے کہ یار لمبی کر دی نماز امام صاحب نے, وہ جب صورت ملاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو حرام لکھا گیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد وہ صورت ملائے. ورنہ اکیلا اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ آخری دو رکعتوں کے اندر صورت ملائے گا.
جی مفتی صاحب نے مختلف اس کی صورتیں بنا کر نماز کی فرض ہے, سنت ہے, نوافل ہیں بیان کیا کہ اس کے اندر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ صورتیں کس طرح ملائی جائیں گی. جی اگلی کال.
محمد ہاشم عطاری سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بات میرا سوال ہے, کیا ضعیف حدیثیں بیان نہیں کر سکتا, کیا وہ مقبول نہیں ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
دیکھیں ضعیف ایک اصطلاح ہے محدثین کی, جس میں راویوں کی وجہ سے جو حدیث کو نقل کرنے والے بعد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ضعف آتا ہے, کمزوری آتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو ہر فرمان صحیح ہی صحیح ہوتا ہے, لیکن راویوں کی وجہ سے دیگر امور کی وجہ سے اس کے اندر ضعف آتا ہے یعنی سند کے اندر. تو اس کے درجات ہیں کہ کون سی حدیث کس مقام پہ بیان کی جائے گی. مثلاً عقائد ہیں تو عقائد کی صورتیں ہوتی ہیں کہ جو قطعی عقائد ہوتے ہیں ان قطعی عقائد میں تو حدیث متواتر چاہیے ہوتی ہے. اور اگر احکام ہیں تو احکام یعنی جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ, اس کے جو احکام ہوتے ہیں مختلف بیان کیے جاتے ہیں کہ نماز میں یہ کرنا ہے, زکوٰۃ میں یہ کرنا ہے, حج میں یہ کرنا ہے, اس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن یہ اصطلاحات ہیں, یہی حدیثیں ہوتی ہیں. ہاں احکام میں جہاں پر احتیاط کا پہلو ہوتا ہے وہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ وہاں پر بھی ضعیف حدیثیں یہ لی جائیں گی. اور جہاں تک رہا فضائل کا معاملہ کہ فلاں چیز کی فضیلت آئی, فلاں چیز کی ترغیب آئی, فلاں چیز سے ڈرایا گیا, تو ایسے مقام کے اوپر جو ہے وہ حدیث ضعیف بھی مقبول اور معتبر ہوا کرتی ہے, اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. ایسی حدیثیں جو ضعیف ہیں لیکن فضائل کے اندر بیان کی جا رہی ہیں تو ان کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے.
الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو جامعہ المدینہ ہیں اس سے فارغ و تحصیل اسلامی بھائیوں کو ہم مدنی کہتے ہیں, اور پھر ان مدنی اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ مختلف کورسز تخصص کے نام سے کرائے جاتے ہیں. تو ہمارے مدنی ماحول میں ہمارے جامعہ المدینہ میں تخصص فی الحدیث بھی الحمدللہ یہ کرایا جاتا ہے, جس کے اندر حدیث کے حوالے جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ایک دو باتیں ارشاد فرمائی, حدیث کی اصطلاح استعمال فرمائی, تو باقاعدہ اس پر بالکل ڈیپ میں جا کر تخصص کرایا جاتا ہے تاکہ مزید حدیث کے حوالے سے معلومات ہو. تو انشاءاللہ اس آنے والے سال میں بھی یہ سلسلہ ہوگا, شوال میں اس کے داخلے ہوتے ہیں, پورا اس کا ایک طریقہ کار ہے, تو انشاءاللہ آنے والے سال میں بھی یہ ہوگا. اور ابھی بھی الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ یعنی تخصص فی الحدیث کا چل رہا ہے. جی اگلی کال لیں گے ہم.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات یہ میسج آتے ہیں کہ قرآن آیات اور حدیث وغیرہ یہ سینڈ نہ کی کریں کہ یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو مٹائے گا, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا یہ سینڈ کرنی چاہیے یا نہیں؟
دیکھیں حدیثوں کے حوالے سے تو ویسے ہی کوئی بیان نہیں کرتا, اصل میں عمومی طور پر قرآن کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بارش آئے, طوفان آئے, سیلاب آئے, فلاں 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 آ جائے, لیکن بس عہد کر لو کہ اب یہ نہیں بھیجنا.
صحیح.
کیونکہ نشانی قیامت کی کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا, لوگ مٹائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
صحیح.
یہ جو ہے وہ بالکل بے بنیاد بات ہے, غلط بات ہے. قرآن کو جو اٹھانے کی بات ہے وہ تو ویسی بعض روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں وہ دلوں سے اٹھا لیا جائے گا.
صحیح.
اور ایک ہی رات کے اندر یہ سارا معاملہ ہوگا, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وقت آہستہ 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 اس طریقے سے.
صحیح.
ہوتا رہا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ قرآن آیات اور ان کا ترجمہ اور علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی تفسیر, یعنی قرآن آیت اگر آپ بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ترجمہ کنز المان یا جو دیگر علماء اہل سنت کے لکھے وہ مستند تراجم ہیں وہ, اور مستند تفاسیر جو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پر صراط الجنان ہے، اس میں سے اگر کوئی بات آپ لکھ کر بھیج دیتے ہیں جو اتھینٹک ہے تو اسے بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے بھیجا جا سکتا ہے. ویسے آیت بھیجیں گے تو اس کو وہ پڑھے گا، اس کو ثواب تو ملے گا پڑھنے کا، بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ترجمہ ہو اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں کسی عالم اہل سنت کی، جیسے میں نے صراط الجنان کی مثال دی، اس کی تفسیر کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہو تاکہ پڑھنے والے کو اس کے ساتھ علم بھی حاصل ہو. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے بھیجا جا سکتا ہے، اور ڈیلیٹ اگر ہوتی ہے تو ڈیلیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح جی. موبائل کے ذریعے جو احادیث اور قرآن کی آیت ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا. جی اگلی کال لیں گے.
میں محمد رضوان فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چشمہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چشمہ پہن کے پڑھنے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے، چشمہ پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے جبکہ دو سجدے کے احکام ہیں وہ پورے ہو سکیں، پیشانی آپ کی زمین پہ لگ جائے، ناک کی ہڈی زمین پہ لگ جائے، تو اس صورت میں اگر کوئی چشمہ پہن کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. پیشانی سے تو عام طور پہ یہ معنی نہیں ہوتا، ناک کی ہڈی یہ جمنے نہیں دیتا. اگر ناک کی ہڈی نہیں جمنے دے گا تو پھر اس صورت میں نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگا. البتہ چشمہ پہن کر نماز پڑھنے میں ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بہت سو کو اس سے خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا، اس کی توجہ جو ہے وہ چشمے کی طرف رہتی ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ چشمہ اتار کر ہی نماز پڑھے. لیکن بہرحال اگر چشمے کے ساتھ بھی نماز پڑھی تو اس کا حکم بیان کر دیا گیا کہ کس صورت میں نماز ہو جائے گی بلا کراہت، اور کس صورت میں کراہت کے ساتھ ہوگی، اور اس کو دہرانا بھی ضروری ہوگا.
مدی سل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملے. دونوں مفتیان کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کے